سامعین پروگرام گردو پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اداروں پر الزام لگانے والے جمہوریت کے علم بردار نہیں بن سکتے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی کے دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حزب اختلاف کے رہنماؤں پر تنقید. ہندوستان میں کسانوں کی تحریک. دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا. 29 دسمبر کے مذاکرات پر غیر یقینی کی صورتحال. افغان دارالحکومت کابل میں مبینہ طور پر چینی جاسوسوں کی گرفتاری کا معاملہ. افغان سینٹ اور ایوان صدر کی جانب سے سخت نوٹس. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیراعظم پاکستان کے دفتر سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق مشیر پارلیمانی امور سے گفتگو کے دوران اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اداروں پر انگلیاں اٹھانے والے کسی قیمت پر جمہوریت کے رمبردار نہیں ہو سکتے. صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ اپنے بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کسی کا نام نہیں لیا، تاہم ان کا یہ بیان حالیہ دنوں میں اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک اور اداروں کے خلاف بیان بازی پر رد عمل کو ظاہر کر رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے 11 اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم اس وقت وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. اس اتحاد نے ملک کے مختلف شہروں میں کئی جلسے کیے ہیں. وزیراعظم سے آئندہ ماہ جنوری کے اختتام سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور اس موذی وائرس کے یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں نیشنل کرونا اینڈ کمانڈ سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں مزید 1974 مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ 55 مریض جان کی بازی ہار گئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 1760 مریض کورونا سے شفایاب بھی ہوئے ہیں اور ملک میں کورونا سے شفایابی کی شرح 90% سے زیادہ ہو گئی ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,73,000 سے زائد ہے، جبکہ 4,23,900 کے قریب لوگ کرونا سے شفایاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. برطانیہ میں شدید کرونا بندشوں کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دسیوں ہزار افراد کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. لندن سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 30,000 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں. برطانیہ میں نئے کرونا وائرس کے انکشاف کے بعد اس ملک میں کرونا وبا میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 22,86,000 ہو گئی ہے. اس سے قبل بھی کرونا میں روزانہ مبتلا ہونے والوں کی تعداد 34,693 اور کرونا اموات کی تعداد 210 رپورٹ کی گئی تھی. برطانیہ میں مجموعی طور پر کرونا سے اب تک 70,752 اموات ہو چکی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں نئے کرونا پھیلاؤ کی رفتار کرونا کی دیگر اقسام کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. ادھر جنوبی افریقہ سمیت کئی ملکوں میں نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھتے ہوئے شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 98,00,000 کے قریب ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز میں مستقل کمی کے باعث اس کی شرح بھی کم ہو کر 3% سے نیچے آ گئی ہے. پیر کی صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,021 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے اس ملک میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,02,07,000 ہو چکی ہے. اسی عرصے کے دوران 21,131 مریض صحت مند بھی ہوئے، جس سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 97,82,000 ہو گئی اور یہ شرح 95.83% ہے. فعال کیسز کی تعداد گھٹ کر 2,77,000 رہ گئی اور یہ شرح 2.72% ہے. اسی عرصے میں ملک میں 279 کرونا مریضوں کی موت کے ساتھ ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1,37,901 ہو گئی ہے اور اس کی شرح اب بھی 1.45% پر برقرار ہے. ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج دہلی کے بارڈر پر جاری ہے اور حکومت و کسان دونوں ہی اپنے موقف پر قائم ہیں. مرکز کے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف دارالحکومت نئی دہلی کے سنگھو بارڈر پر احتجاج کر رہے کسانوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 29 دسمبر کو مجوزہ مذاکرات میں بھی اپنے انہی مطالبات کو دہرائیں گے، جن کی تکمیل کے لیے وہ مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں اور گزشتہ 1 مہینے سے زائد عرصے سے دہلی کے بارڈر پر بھی دھرنے پر بیٹھے ہیں. اس درمیان وزیراعظم نریندر مودی کے من کی بات پروگرام کے دوران تالی اور تھالی بجا کر احتجاج کیا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے کسانوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے من کی بات کی مخالفت کریں گے۔ 8 دسمبر کے بعد سے حکومت بار بار کسانوں کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو خطوط انہیں موصول ہوئے ان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب کسانوں نے ایک بار پھر حکومت کے آخری خط کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 29 دسمبر کو حکومت سے بات کریں گے، لیکن وہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں اور حکومت کو ان کے مطالبات کی روشنی میں ہی بات کرنی ہوگی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران سب سے پہلے اس مسئلے پر بات ہو کہ تینوں قوانین کو کیسے اور کب واپس لیا جائے گا اور ایم ایس پی کی ضمانت کے قانون وضع کیا جائے۔ دراصل ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے 2020 کے آخری من کی بات پروگرام میں کسانوں کے مطالبات اور مسائل پر وزیر اعظم کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق رواں سال کے آخری من کی بات پروگرام میں دہلی کے سرحدوں پر ایک مہینے سے زائد عرصے سے جاری کسانوں کے دھرنے، ان کے مطالبات اور مشکلات پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی کو حیرت انگیز بتایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پنجاب کانگریس پارٹی کے رہنماؤں نے دہلی میں پارٹی کے صدر دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اتوار کو وزیر اعظم مودی کے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کا آخری ایپیسوڈ نشر ہوا، جس میں انہوں نے کسانوں، ان کی تحریک، ان کے مطالبات اور ان کی مشکلات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پریس کانفرنس میں کانگریسی رہنماؤں نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نے من کی بات میں ماحولیات، جنگلات، نوجوانوں، بزرگوں، حتیٰ آوارہ جانوروں کی بات کی، لیکن ایک مہینے سے سخت سردی میں کھلے آسمان کے نیچے دھرنے پر بیٹھے کسان انہیں نظر نہیں آئے اور نہ ہی ان کے بارے میں ایک لفظ بھی بولنے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں کسان تحریک کا آج 33واں دن ہے اور حکومت اور کسانوں میں ڈیڈ لاک بدستور برقرار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ افغانستان کے تنازع اور بحرانوں کا حل صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ پیر کو ہفتہ وار آن لائن پریس بریفنگ دیتے ہوئے ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی عدم استحکام پھیلانے والی موجودگی کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران تمام افغان دھڑوں کو وسیع البنیاد مذاکرات شروع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے حالیہ دورے تہران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران سمجھتا ہے کہ افغانستان کے تنازعات اور بحرانوں کا حتمی حل صرف اور صرف سیاسی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی معاہدے کے باقی ماندہ ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بارے میں بتایا کہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اجلاس کے دوران تمام فریقوں کو ان کے وعدوں کی یاد دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کی دعوت پر عراقی وزیر اعظم کے مشیر ایک وفد کے ہمراہ گزشتہ رات تہران پہنچے ہیں اور علاقے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ایرانی حکام کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اچھی ہمسائگی کی ایرانی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ارد گرد بدامنی کے اڈے قائم کر رکھے ہیں اور تہران نے بارہا اپنے دوست ملکوں سے اپیل کی کہ وہ امریکی حکمرانوں کی سرکشی کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے منشور کی روح سے ایران کو اپنے جائز دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے آخری دور عراق اور شہادت کے بارے میں عراق کے سابق وزیر اعظم عادل عبد المہدی کے تازہ بیان پر ایرانی وزارت خارجہ کے رد عمل اور اقدامات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی خطے میں امن قائم کرنے والے عظیم جنرل تھے جنہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ اور وہابیت کے تشدد پسند چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ایران کے وزارت خارجہ اور ترجمان نے بات زور دے کر کہی کہ امریکہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے اسٹریٹجی غلطی کا مرتکب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گھنونے جرم میں ملوث تمام امریکی عہدیداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ افغانستان کی سینٹ نے دارالحکومت کابل میں چینی جاسوسوں کی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سینٹ نے اپنے اجلاس میں اعلان کیا کہ کابل میں گرفتار کیے گئے چینی جاسوسوں کی سرگرمیوں کے معاملے میں مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ افغان سیکورٹی اہلکاروں نے حال ہی میں کابل سے 10 چینی جاسوسوں کو گرفتار کیا ہے جن سے جنگی وسائل، دھماکہ خیز مواد اور زہریلے نیز بے ہوش کرنے والے اسپرے برآمد کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں افغانستان کے نائب صدر نے افغانستان کے امور میں چین کے خصوصی ایلچی سے گفتگو میں کہا ہے کہ بیجنگ اگر اس بارے میں معذرت خواہی کرتا ہے تو کابل کی حکومت چین کے ان شہریوں کو رہا کر دے گی، ورنہ ان چینی شہریوں سے تفتیش کی جائے گی۔ چینی جاسوسوں کے معاملے کو صدر اشرف غنی نے اپنے نائب کے سپرد کر دیا ہے اور انہیں ہدایت دی ہیں کہ معاملے کی تحقیقات کرائیں۔ افغانستان میں چین کے ان جاسوسوں کو ایسی حالت میں گرفتار کیا گیا کہ افغانستان کے ساتھ چین کے تعلقات اچھے رہے ہیں اور یہ ملک افغانستان کی تعمیر و نو میں بھی شریک ہے۔ واضح کی پہلی بار ہے کہ افغانستان میں جاسوسی کے الزام میں چینی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 16 افراد جاں بحق ہو گئے. آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ کاپسا، قندھار، کابل اور خوست میں ہونے والے دھماکوں اور حملوں میں 9 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے. تاہم افغانستان کا دارالحکومت کابل 3 مختلف مقامات پر ہونے والے ایک کے بعد دیگرے 4 دھماکوں سے گونج اٹھا، جس کے نتیجے میں 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے. رواں ماہ یہ چوتھا موقع جب ایک ہی وقت میں کابل شہر میں ایک کے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے. ادھر افغانستان کے صوبہ قندھار میں فوج نے سیکورٹی چوکیوں پر طالبان کے حملے کو ناکام بنا دیا. فوج کی اس کارروائی میں 7 طالبان ہلاک ہو گئے. واضح رہے کہ دوحہ میں طالبان اور کابل حکومت کے نمائندوں کے درمیان جاری مذاکرات تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، جبکہ افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. افغانستان میں جاری تشدد کی کارروائیوں اور تازہ ترین صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے تہران پشتو ریڈیو کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبد الرحیم درانی کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب ہم افغانستان کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں تو جب بھی افغانستان میں مذاکرات، سیاسی مذاکرات یا بین الافغانی مذاکرات تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہے یا بم دھماکے ہیں یا تشدد کی جو لہر ہے، یہ اس میں ہمیشہ شدت آتی ہے. اس دفعہ بھی جب اس طرف سے 20 دن کا وقفہ لیا گیا ہے مذاکرات میں، اور مذاکرات کے دونوں طرف مذاکرات کار اپنے عہدیداران کے ساتھ صلاح و مشوروں میں مشغول ہیں، ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں افغانستان میں ٹارگیٹ کلنگ اور بم دھماکے بہت اوج پر پہنچے ہیں اور بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو ان کے 2 اہداف، ماہرین جو ہے 2 اہداف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جب دونوں طرف صلاح و مشورے کے مرحلے سے گزر رہے ہوں، ایک فرصت ہوتی ہے ایک دوسرے پہ دباؤ بڑھانے کے لیے. جو طالبان ہے وہ افغان حکومت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں دھماکے، اور اسی طرح دفعہ جو نیا سلسلہ ہے وہ زیادہ تر ٹارگیٹڈ کلنگ کا ہے. اس میں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور پارلیمان کے ارکان، میڈیا کے افراد اور بہت سے اہم اہم افراد اس میں جو ہے وہ مار دیے گئے ہیں، ان کو نشانہ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح جو دوسرا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ وہ افراد جو افغانستان میں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یا میڈیا کے افراد ہیں یا کلن جو عہدیدار ہیں یا جن کا تعلق پارلیمنٹ سے ہیں، لیکن وہ طالبانی نظام کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے ان کے اختلاف ہیں، یا اس پہ بات کرتے ہیں، یا مثلا اپنے ملاحظات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر طالبانی حکومت آ گئی یا طالبان حکومت میں شامل ہو گئے تو یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو زیادہ تر پچھلے دنوں ایسے ہی افراد کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ آئندہ اگر ایک سیٹ اپ بنتا ہے، حکومت میں اشتراک ہوتی ہے اور طالبان حکومت میں شامل کیے جاتے ہیں، تو ایسے افراد جو جن کو رکاوٹ کے طور پر دیکھا جا سکتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ راستے سے ہٹا دیا جائے. اگرچہ طالبان نے آج تک ان افراد کو مارنے کا وہ نہیں کہ ذمہ داری قبول نہیں کی، اور داعش ذمہ داری قبول کر رہی ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ نہیں، یہ وہی جو ہے وہ سلسلہ ہے، چاہے اس طالبان کی طرف سے ہو اور چاہے خود افغانستان کی حکومت میں بھی کچھ ایسے حلقے ہیں جو ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا کر جو ان کے ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کا. تو میرے خیال میں یہی 2 جو ہے عوامل ہو سکتے ہیں، اور یہ واقعا جو مذاکرات 5 جنوری کو جو شروع ہونے ہیں دوبارہ، ان کے راہ میں ایک رکاوٹ ہے.
اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ. حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے قتل کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ کے رہنماؤں اور کمانڈروں کو نشانہ بنانا امریکہ اور صہیونی حکومت کا مشترکہ ہدف ہے. سید حسن نصر اللہ نے عالمیہ دین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت سے پہلے اور ان کی شہادت کے بعد میں بھی میں امریکہ اور صہیونی حکومت کا اہم ترین ہدف رہا ہوں، اور امریکہ کے صدارتی انتخابات سے پہلے میرے قتل کی کوششوں میں تیزی آ گئی تھی، کیونکہ ٹرمپ کو انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے ایسے اقدام کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ بعض ذرائع کی جانب سے ان کے قتل کے حوالے سے لازمی انتباہات اور حفاظتی الرٹ جاری بھی کیے جا چکے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ سعودی حکومت بھی ان کے قتل کی خواہاں ہے، اور سعودی ولی عہد نے اپنے ایک دورہ امریکہ میں امریکیوں سے کہا تھا کہ وہ یہ کام انجام دیں۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ شہید عماد مغنیہ اور محسن فخری زادے کے قتل کے برخلاف جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کا قتل ایک کھلی کارروائی تھی، اور یہ اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب تینوں کی مشترکہ سازش کا حصہ ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل میں صرف امریکہ ملوث نہیں بلکہ اسرائیل اور سعودی عرب بھی اس جرم میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کو شہید کر کے استقامتی محاذ کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ استقامتی محاذ ایک یا دو لوگوں تک محدود نہ تھا اور نہ ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے امریکہ کے موجودہ صدر کے آخری دنوں کے اقدامات کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جنون کی حد تک بڑائی اور نخوت میں مبتلا اس شخص کی جانب سے کوئی بھی اقدام غیر متوقع نہیں، اور اس طرح کے بیانات اور اقدامات شروع ہی سے استقامتی محاذ کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی نفسیاتی جنگ کا بھی حصہ رہے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے اپنے انٹرویو میں مسئلہ فلسطین اور عرب ملکوں کے موقف کے بارے میں کہا کہ آج سے پہلے تک عرب حکمرانوں کی خیانت اور صہیونی دشمنی کے مقابلے میں فلسطینی کو تنہا چھوڑ دینے کی باتیں صرف باتیں تھیں، لیکن اب حقیقت پوری طرح عیاں ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب حکمرانوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کا آغاز کر دیا ہے، اور صہیونی حکومت کے ساتھ برسوں سے چلے آ رہے خفیہ تعلقات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔